Mubarak, for you is my prayer. O Mubarak, for you is my prayer. May you keep ascending success share. O Mubarak, for you is my prayer. May you keep ascending success share.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں الحمد للہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطفار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوں بھرے بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله لا آلك وأصحابك يا نور الله
پیارے اسلامی بھائیو ایک بزرگ جنگل بیابان میں سفر کر رہے تھے کہ رات آ گئی درندوں کا خوف تھا جنگل تھا چنانچہ آپ ایک جگہ ٹھہر گئے اور درود شریف آپ نے پڑھا اور پھر کہا کیونکہ جو ایک درود شریف پڑھتا ہے اس پر 10 مرتبہ اللہ تعالی رحمت نازل فرماتا ہے تو میں نے اب درود شریف پڑھ لیا ہے اور یقیناً اللہ تعالی کی 10 بار رحمتیں مجھ پر نازل ہو گئیں تو اب ان رحمتوں کے سائے میں آرام سے رات گزاروں گا اور کوئی درندہ مجھے ایذا نہیں دے سکے گا ان کا ایمان کامل تھا وہ ہو گئے اور بے خوف و خطر رات گزاری اور واقعی کسی درندے نے آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تو یہ ان کا ایمان تھا ان کی ایمان کی کاملیت ٹھیک واقعی اگر ایمان کامل ہو جذبہ کامل ہو تو بات بن جاتی ہے اور ہمارا جو کچھ ورد ہوتا ہے وظیفہ ہوتا ہے اس کے جو ثمرات ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله پیارے اسلامی بھائیو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلی الصلاة والسلام کی وفات ظاہری کے بعد آپ کے خلیفہ سیدنا یوشع بن نون علیہ السلام ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو منصب نبوت عطا فرمایا. ان کے بعد حضرت سیدنا کالب بن یوحنا علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی خلافت سے سرفراز ہوئے اور منصب نبوت پر متمکن ہوئے. ان کے بعد حضرت سیدنا حزقیل علیہ السلام نبوت سے سرفراز کیے گئے اور یہ بھی آپ کے جانشین تھے. سیدنا حزقیل علیہ السلام کا لقب ابن العجوز بھی تھا، یعنی بڑھیا کا بیٹا، عجوز بڑھیا کو کہتے ہیں. کیونکہ آپ جب دنیا میں تشریف لے آئے، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ بوڑھی ہو چکی تھی رحمت اللہ علیہا، اور آپ کا ایک لقب ذوالکفل بھی ہے. وہ اس لیے کہ آپ نے اپنی کفالت میں لے کر 70 انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل سے بچایا تھا، جن کے قتل کے یہودی ڈر پائے تھے اور عزم کر لیا تھا کہ ان کو شہید کریں گے، لیکن یہودی ناکام ہوئے. حضرت حزقیل علیہ السلام نے ان کی امداد کی اور یہ خود بھی الحمدللہ یہودی کے ناپاک حملوں سے بچے رہے اور شہید نہ ہو سکے، اور ایک عرصے تک حیات ظاہری سے متصف رہ کر امر بالمعروف کے منصب کو بجاتے رہے. پیارے اسلامی بھائیو، آج میں نے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ ہے موت سے فرار کہاں. یہ میرا موضوع ہے کہ موت سے فرار کہاں، کہ واقعی موت سے فرار نہیں، کوئی اپنے مضبوط قلعے کے ذریعے یا مضبوط مکانات کے ذریعے یا اپنے اسلحے کے ذریعے، کلاشین کوف کے ذریعے، اسی طرح مطلب کسی بھی ذریعے سے موت سے بچ نہیں سکتا. اس ضمن میں سیدنا حزقیل علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بڑا ایمان افروز اور عبرتناک ہے. چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی قوم جو تقریباً 70,000 پر مشتمل تھی اور ایک شہر میں رہتی تھی، وہاں طاعون پھیل گیا تو یہ لوگ گھبرا گئے، موت کا خوف ان پر سوار ہو گیا کہ جب وبا پھیلتی ہے تو دھڑادھڑ لوگ مرتے ہیں، تو یہ گھبرا گئے اور یہ سارے کے سارے گھبرا کر بھاگ کھڑے ہوئے اور دور جا کر ایک جنگل میں ان لوگوں نے پناہ لی. تو ان سب کا اس طرح موت سے ڈر کر بھاگ جانا اللہ تبارک و تعالی کو پسند نہ آیا. چنانچہ اس نے ایک فرشتے کو بھیج دیا اور وہ ایک پہاڑ کی اوٹ میں چھپ گیا اور اس نے زوردار، فرشتے نے چنگھاڑ کے ساتھ، چیخ کے ساتھ بحکم الہی یہ کہا، موتو، یعنی مر جاؤ. چنانچہ اس چلانے کا یہ اثر ہوا کہ وہ قوم جو بالکل تندرست اور توانا تھی، بغیر کسی بیماری کے سب کے سب، جو جہاں تھا، جو گھر میں تھا، باہر تھا، کھا رہا تھا، پی رہا تھا، جو بھی کر رہا تھا، وہ اپنی اپنی جگہ پر سب مردہ ہو کر گر پڑے. یک دم 70,000 لاشیں گر گئی. اب کوئی تھا بھی نہیں جو ان کی تدفین کرتا، تکفین کرتا، یہاں تک کہ ان کی لاشوں سے ترانڈ پھیلنے لگی، سڑنے لگی. تو قریب جو لوگ رہتے تھے اس جنگل کے، ان کو خبر ہوئی، وہاں بھی بدبو پہنچنے لگی، سب لوگ پریشان ہوئے. اب وہ اتنے نہیں تھے، وہ لوگ جو بےچارے گڑے کھود کھود کر 70,000 لاشوں کی تکفین اور تدفین کا انتظام کر سکے. چنانچہ ان لوگوں نے یہ کیا کہ ان لاشوں کو درندوں وغیرہ سے بچانے کے لیے یا کسی طرح بدبو سے بچنے کے لیے چاروں طرف ان کے دیوار کھڑی کر دی. کچھ عرصے کے بعد سیدنا حزقیل علیہ السلام اس مقام سے گزرے. انہوں نے جب دیکھا کہ ان کی قوم کا یہ حال ہوا ہے اور یہ سارے مرے پڑے ہیں اور لاشیں بھی ان کی گل گئی ہیں، وہ ان کا دل بھر آیا، آب دیدہ ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دکھ بھرے دل سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے کہ یا اللہ، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے غلطی کر بیٹھے کہ موت سے ڈر کر شہر چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے. یا اللہ، یہ سب میرے شہر کے باشندے تھے، ان لوگوں سے مجھے محبت حاصل تھی، رونق تھی، یہ لوگ میرے دکھ درد میں شریک بھی ہوتے تھے. آہ افسوس کہ میری قوم برباد ہو گئی اور میں اکیلا رہ گیا. اے میرے پروردگار، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد و ثنا کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ پڑھتی تھی. یا اللہ، یہ تیرے ماننے والے لوگ تھے، یہ اہل ایمان تھے. تو اس طرح بڑے سوز و گداز کے ساتھ سیدنا اسٹیل علی نبینا والے الصلاۃ والسلام محو دعا تھے کہ اچانک آپ پر وحی نازل ہو گئی کہ اے اسٹیل علیہ السلام، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم سب ہڈیاں جو ہیں وہ جمع ہو جاؤ. چنانچہ جیسے ہی آپ نے ہڈیوں کو حکم دیا کہ سب جمع ہو جاؤ، تو وہ مردہ اور سڑی ہوئی ہڈیوں میں حرکت آ گئی اور وہ سب متحرک ہو کر ہلنے لگی اور اپنے اپنے جوڑوں کے ساتھ سب جڑ گئیں. اس طرح 70,000 ڈھانچے تیار ہو گئے. پھر وہی آئی کہ اب ان سے کہو کہ اللہ کے حکم سے گوشت اور پوست پہن لو. گوشت تو آپ سمجھتے ہیں، پوست چمڑے کو کہتے ہیں، گوشت اور کھال پہن لو. چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے یہ گوشت پوست پہن لیے. پھر تیسری وحی نازل ہوئی کہ اب ان سے کہو کہ اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑے ہو، قومو باذن اللہ. چنانچہ جیسے ہی حضرت علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑے ہو، تو فوراً ان مردہ جسموں میں جان آ گئی اور وہ اللہ تعالی کی تسبیح پڑھتے ہوئے اس طرح سبحانک اللہم وبحمدک ولا الہ الا انت یہ پڑھتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، اور یہ سب کے سب زندہ ہو گئے. اور اب 70,000 کا عظیم الشان قافلہ پھر اپنے شہر کی طرف کوچ کر گیا اور اپنے شہر میں ہی آباد ہو گئے اور اپنی عمر کی مدت وہ زندہ رہے، عمر کی مدت بھر وہ زندہ رہے. لیکن ان لوگوں پر موت کے نشانات، بعض علامتیں باقی رہ گئیں کہ جب ان کی کوئی اولاد ہوتی تو ان کے جسموں میں سڑی ہوئی لاش کی بدبو آتی اور خود ان کے جسموں سے بھی وہی بدبو اٹھتی تھی، اور یہ لوگ جب کوئی لباس پہنتے تھے تو وہ کفن کی صورت اختیار کر جاتا اور کفن کی طرح وہ کچھ مٹیالا سا ہو جاتا، جسے کفن میلا سا ہو جاتا ہے قبر میں رکھنے کے بعد. تفاسیر میں حضرات مفسرین رحمہم اللہ، تفسیر ساوی، روح البیان وغیرہ میں کہ ان یہودیوں، کیونکہ اس وقت تو یہ مومنین تھے، ان یہودیوں کی اولاد میں سے اب بھی جو لوگ زندہ ہیں، جو بھی مطلب گنے چنے لوگ اب زندہ ہیں ان کی نسلوں میں سے، ان میں بھی یہی علامات پائی جاتی ہیں. یعنی ان کا بھی لباس کفن کی صورت اختیار کر جاتا ہے، جسم سے مردے کی بو آتی ہے اور کفن کی طرح ان کا لباس ہو کر مٹیالا ہو جاتا ہے، میلا ہو جاتا ہے. سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس عجیب و غریب واقعے کا ذکر فرمایا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنْ اکثر الناس ولیکن اکثر الناس لا یشکرون. یہ ترجمہ کنز الایمان شریف سے پیش کر رہا ہوں. اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا تم نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے، تو اللہ جل جلالہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا. بے شک اللہ جل جلالہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں. میرے پیارے سائیں بھائیوں، اس واقعے میں اللہ تعالی جل مجدہ نے اپنی قدرت کاملہ کا بھرپور مظاہرہ فرمایا کہ ہم جب چاہتے ہیں انسان کو مار دیتے ہیں، اور اگر اس مرے ہوئے انسان کو ہم چاہیں تو زندہ بھی کر سکتے ہیں، ہمارے اختیار میں سب کچھ ہے۔ اور یہ بھی گویا بتا دیا کہ موت سے فرار نہیں۔ دیکھو یہ 70,000 انسان بھلے چنگے تعاون سے ڈر کر جب بھاگے، اللہ ناراض ہوا، اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی، تو چشم زدن میں آن کی آن میں ان 70,000 کو بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی زلزلے کے، بغیر کسی کلاشین کوف کے، بغیر کسی بم کے دھماکے کے، ویسے ہی اس نے مار دی۔ تو اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ تو میرے محترم اسلامی بھائیوں، اس سے یہ بھی پتا چلا کہ انسان بے بس ہے، لاچار محض ہے، اس بیچارے کی چلتی ہی کب ہے۔ جیسے کہ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے کہ کاش مجھے 5 لاکھ کا بانڈ لگ جائے، لیکن ہر خواہش مند کو بانڈ تھوڑی لگتا، چاہتا تو ہے مگر چلتی نہیں۔ ہر ایک چاہتا ہے کہ میں راتوں رات مالدار ہو جاؤں، لیکن وہ بیچارہ غریب ہو جاتا ہے۔ ہر ایک جاتا ہے مجھے فراخ دستی نصیب ہو، لیکن وہ تنگ دست ہو کر رہ جاتا ہے۔ کون ایسا ہے جو نہیں چاہتا کہ میں تندرست رہوں؟ بیماری سے بچنے کے لیے بچپن میں پولیو کے ٹیکے لگواتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا مطلب جتن کرتے ہیں۔ ہر ایک چاہتا ہے کہ مجھے کوئی بیماری نہ ہو، مجھے نزلہ تک نہ ہو، درد سر بھی کبھی نہ ہو، ہلکا سا بخار بھی نہ آئے۔ کوئی نہیں چاہتا کہ میں بیمار ہوں، لیکن بندے کی چلتی نہیں اور وہ بیمار ہو جاتا۔ تو پتا چلا کہ بندہ بے بس ہے۔ اسی طرح یہ بتاؤ کہ کون چاہتا ہے کہ مرے؟ کوئی نہیں چاہتا کہ مرے، مرنا کون چاہتا، لیکن مر جاتا۔ تو ہم سب بے بس و لاچار ہیں، اور ہماری لگام جو ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں۔ تو اس لیے اے انسان نادان، تجھے ڈرنا چاہیے۔ تو کب تک رنگ رلیاں مناتا رہے گا، گل چھرے اڑاتا رہے گا؟ تیری باغ ڈور تو کسی اور کے ہاتھ میں۔ تو سمجھتا ٹھیک ہے بوڑھا ہو کر توبہ کر لوں گا، جوانی میں تھوڑی کوئی موت آئے گی مجھے، میں تو ہٹا کرتا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے تیرے یہ خواب، یہ جوانی کی مستی دھری کی دھری رہ جائے، اور تیرے سنہرے خواب جو تو دیکھ رہا ہے کہ میں شادی بھی کروں گا، میں یہ بھی کروں گا، میں وہ بھی کروں گا، میں اتنا کماؤں گا، ہو سکتا ہے تیرے خواب ادھورے رہ جائے۔ یقین نہیں آتا؟ تم سمجھتے ہو جوانی میں کوئی نہیں مرتا؟ اخبار اٹھا کر دیکھو، تمہیں روز پتا چلے کتنے نوجوان مرتے۔ 20 سالہ کانسٹیبل آگرہ تاج کالونی میں، اس کا واقعہ لکھا تھا کہ اس غریب پر اس کے مکان کی چھت گر گئی اور وہ دب کر موت کا شکار ہو گیا۔ 20 سالہ موت، کیا ارمان ہوں گے، کانسٹیبل بنا ہوگا، پھر روچتا سوچتا ہوگا ذرا اور پیسہ جمع کر لوں، پھر کوئی سیٹنگ کر کے میں اے ایس آئی بن جاؤں، پھر سوچا ہوگا میں ایس آئی بن جاؤں، پھر اور کارنامے کروں، ڈاکوؤں کو پکڑوں، تو پھر میں کبھی تو ایس ایچ او بنوں گا، کبھی ایس پی بنوں گا، ہو سکتا ہے میں ڈی سی بھی بن جاؤں۔ یعنی کہ ہر ایک طرح کی سوچتا ہے، لیکن وہ ڈی سی تو کیا بنتا، اس کو موت نے پیس کر رکھ دیا۔ واللہ معلوم، ایک میں بات بتاتا ہوں کہ جو بھی جس لائن میں جاتا ہے اس کی کھوپڑی میں یہ آسیب ضرور سوار ہوتا ہے کہ مجھے میرا فیوچر بنانا ہے، اور فیوچر اسی صورت میں بنتا ہے کہ اس کو دنیا میں خوب ترقی ہو جائے، مال جمع ہو جائے، اس کو بہت بڑا عہدہ ہاتھ لگ جائے، اس کی بہت زیادہ سورس ہو۔ ہر ایک یہ سوچتا ہے، وہ مستقبل بنانے کے چکر میں ہوتا ہے اور موتا پوچھ تو بیچارہ وہ دب کر ہلاک ہوا۔ ہمیں دشمنی نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو غریب کی رحمت کرے۔ میں تو آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ تم کس مستی میں ہو، کس خیال میں ہو، اس کی جگہ ہو سکتا ہے میں اور آپ ہوتے تو۔ اسی طرح گورا قبرستان کے پاس اسکوٹر سواروں نے گولی چلائی، ایک 25 سال کا بیچارہ نوجوان، وہ بھی اسکوٹر پر جا رہا تھا، وہ غریب زد میں آ گیا، مارا گیا۔ تو اب یہ 25 سالہ نوجوان اسکوٹر پر جا رہا تھا، اسکوٹر پر میں بھی جاتا ہوں، چلانا مجھے نہیں آتی، کک بھی لگانا نہیں آتی، کبھی نہیں لگائی شاید، مجھے چلانا نہیں آتی، کسی کے پیچھے لد کر جاتا ہوں، اسی گورا قبرستان کے روڈ سے گزرتا ہوں۔ اب مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ کیا یہ ممکن نہ تھا کہ وہ گولی مجھے لگتی، کیونکہ باسی کو تو گورا قبرستان پر، میں بھی وہاں سے اس روڈ پر تھا، لیکن گولی چوتھی باسی کو چلی، باسی کو نہ چلی، 2 دن بعد چلی میرے وہاں کے گزرنے۔ ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ گولی مجھے لگتی تو کیا ہوتا۔ تو اسی طرح آپ بھی گزرتے ہیں، آپ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر یہ گولی مجھے لگتی تو میرا کیا بنتا، میں تو نماز بھی پابندی سے نہیں پڑھتا، میں تو داڑھی بھی منڈا دیتا ہوں، نعوذ باللہ۔ انسان کو سوچنا چاہیے، میری اتنی نمازیں رہ گئی، میرے اتنے روزے رہ گئے، ہائے ہوئے ہوئے، میں نے اتنی نمازیں قضا کر لی، اتنے روزے قضا کر لی، ہائے میرا کیا بنتا، میرے کپڑے میں فیشن کے، میں قمیض اندر ڈالتا ہوں، ننگے سر پھرتا ہوں، میرے سنت کی طرح زلفے نہیں، میرا قبر میں کیا بنے گا۔ چلو آپ اسکوٹر نہیں چلاتے، روڈوں پر نہیں پھرتے، آپ تو اطمینان سے فٹ پاتھ پر کھڑے رہتے ہوں گے صاحب، روڈ بھی عبور کرتے ہوں گے جب سگنل بند ہوتا ہوگا، تو چلو فٹ پاتھ پر اگر آپ کی حفاظت ہو سکتی ہے تو یہ ایک لائٹ ہاؤس کا واقعہ، بے چارے فٹ پاتھ پر کھڑے ہوئے تھے کچھ لوگ، ایک بس گزر رہی تھی تو اس بس کا شاید بریک فیل ہو گیا اور وہ بس چڑی سیدھی فٹ پاتھ پر، چار بندے اس نے کچل کے وہیں ختم کر دیا۔ یہی بندر روڈ، ابھی چند قدم پر ہی تو لائٹ ہاؤس، کہاں دور ہے، 2 کلومیٹر ہوگا یا تو 3 کلومیٹر ہوگا نزدیک ہے۔ 3 مرد اور 1 عورت بیچارے وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ اچھا اور ٹریجڈی سنیے، ان میں جو عورت تھی وہ بیچاری رنچوڑ لائن کی تھی، مجھے پتا چلا، اور اس عورت کے ساتھ اس کی جوان لڑکی بھی تھی، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے، تو اس لڑکی کی ماں تو بیچاری وہیں انتقال کر گئی، لڑکی کا رپورٹ یہ مجھے ملا ہے کہ اس غریب کی ان قریب شادی ہونے والی تھی تھوڑے دن میں، اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ چکی ہے، اوپر کا سارا کچل کچلا چکا ہے، پتہ نہیں وہ بچے گی یا نہیں بچے گی، واللہ اعلم۔ اخبار میں بھی لکھا ہے کہ 8 زخمی ہوئے، ان میں 2 کی حالت نازک ہے، اب پتہ نہیں ان بیچاروں کیا، اللہ تعالیٰ ان سب کو بخشے، ان کو شفا دے، اپنی کسی سے دشمنی نہیں۔ میں تو آپ کو میرے بھائیوں ہمیشہ عبرت کا گلدستہ دیے جاتا ہوں، مدینے کے پھول چن چن کر آپ کی طرف پیش کرتا ہوں، آپ بھی مدنی گلدستے میں اس کو سجاتے جائیے اور نگاہ عبرت سے اس کو دیکھیے کہ آج تو میں زندہ بیٹھا ہوں، ہو سکتا ہے کل مجھے مرحوم کہہ کر پکارا جائے۔ ان سب سے عبرتناک واقعہ مجھے ہمارے ایک اسلامی بھائی نے لکھ کر بھیجا ہے کہ ہمارے محلے کا ایک نوجوان، اس میں نام بھی لکھا ہے، اس کا علاقہ بھی لکھا ہے، لیکن یہ ساری تفصیل میں نہیں پیش کر، 18 سے 20 سال کا لڑکا، بڑا شرارتی، اس کا کام تھا ناچنا، بہت ناچتے ہیں لوگ۔ پہلے ہم جب بچے ہوتے تھے نا، چھوٹے ہوتے تھے، تو اپنی سوچ بتا رہا ہوں کہ جب کسی کا بچہ ہوتا تھا تو یہ تیسری ایک مطلب جنس ہے، جو نہ مرد ہوتے نہ عورت ہوتے، آپ میرا مطلب سمجھے، وہ مطلب یعنی کہ اس گھر میں چڑھ جاتے تھے، ڈھولک لے کر اور وہ تالیاں بجا کر وہ پریشان کر کے پیسے لیتے تھے، لوگ ان کو پسند نہیں کرتے تھے، اپنے یہاں بچہ ہوتا تھا تو چھپاتے تھے کہ یہ کہیں یہ چڑھائیں گے اور پریشان کریں گے، یہ تیسری جنس مطلب بہت پریشان کرتی تھی، تو ہم یہی سمجھتے تھے کہ جو ناچے وہ تیسری جنس، لیکن اب مرد تیسری جنس بن گئے، ہوتے مرد ہیں باقاعدہ مرد، تو وہ بھی بےچارا ان میں سے تھا، مرد تھا وہ، لڑکا تھا، تو وہ بھی یہی بےچارا، اس کا بھی کام تھا ناچنا فنکشن وغیرہ میں، باقی کو بھی بےچارا اپنے اسی طرح کھلندرے ساتھیوں کے ساتھ وہ تفریح کرنے گیا تھا سی سائڈ پر، ہاکس میں یا کہیں بار، عید کے دنوں میں باہر ٹیبل وغیرہ لگا کر، میزیں لگا کر، خوب مطلب گانے بجاؤ اور سجاوٹیں کرو اور خوب مطلب یعنی کہ جو بھی کرنا ہے اور تفریح کو جاؤ، مخلوط تفریح گائیں عورت مرد سب ہوتے، آج کل تفریح گائیں سب ایسی ہیں عموماً، تو وہ بےچارا وہ تفریح کرنے گیا، وہاں خوب اس نے اچھل کود مچائی، اب وہ واپس لوٹ رہا تھا تو مزاق مسخری وہ کر رہے ہوں گے سوزوکی میں، وہ آ رہے ہوں گے کھلی سوزوکی میں، ان میں سے وہ زیادہ ہی کچھ پھدک رہا ہوگا، وہ بےچارا پھدکتے پھدکتے اچھل کر وہ ایک دم سوزوکی سے وہ سر کے بل گرا، تھا وہ لیاری سائڈ کے علاقے کا، اس کو اٹھا کر لیاری ہاسپٹل لے آئے، تو ڈاکٹروں نے کہا کہ ابھی اس میں دم ہے، اس کو سیویل لے جاؤ، اس کو سیویل لے گئے، زخموں کی تاب نہ لا کر اس نے دم توڑ دیا، وہ مر گیا۔ تو بھائی یہ حالت ہے، اب اس بیچارے کا 18 سال یا 20 سال، اس کو بھی ناز سمجھتا، وہ تو گزرا بھی بالغ ہوئے، اس کو 4 سال ہوئے تھے، 2-5 سال 3-5-6 سال اس نے خوب اچھل کود کی، اب قبر میں اللہ ہی بہتر جانے، بالغ تو وہ ہو چکا تھا، بالغ ہوتے ہی آپ کو پتا ہے کہ احکامات نافذ ہو جاتے ہیں، گناہ شمار ہونا شروع ہوتے ہیں، نیکیوں کی بھی مطلب ہے کہ کاؤنٹنگ شروع ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت، ہمیں دشمنی نہیں، ہمیں اس کے ساتھ ہمدردی ہے، لیکن میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اے میرے محترم بھائیو، اس کی جگہ آپ ہوتے تو میں ہوتا تھا۔ اب بتائیے کہ جو اس طرح ناچتے کودتے مر گیا، اب اگر وہ کسی فلم میں ناچا تھا اور فلم ادھوری بھی تھی تو وہ فلم آئے گی بھی تو اس کو کیا اس کا فائدہ سوائے کہ اس کے لیے گناہ جاریہ کا سبب ہوگی, اس کا لوگ ناچ دیکھتے رہیں گے اور اس کو گناہ ملتا رہے گا. خلاص تمہر تو پیارے بھائیو توبہ میں سستی کیوں؟ دیکھیں گے سوچیں گے, ابھی دل نہیں لگتا, ذرا امتحان کے بعد ہم اجتماع میں آیا کریں گے, امتحان کے بعد ہم بس کام کریں گے فلاں کریں گے. اس طرح مطلب یہ نہیں کہ آپ کیوں اپنے آپ کو فریب میں مبتلا کرتے ہو. بہت سارے بھائی میں نے دیکھے جب ان کا دنیاوی امتحان آتا ہے تو دین کے کام یہ چھوڑ دیتے ہیں, درس بھی نہیں دیتے. ارے بھائی پانچ منٹ کا درس تم دیتے تھے, نہیں جی امتحان. جس کام کا تعلق تمہارے 50,000 سالہ دن قیامت کے ساتھ تھا, ہزاروں سال تک جس قبر میں رہنا, اندھیری قبر میں, اس کے ساتھ تھا, اور اس دنیاوی امتحان کی خاطر تم نے یہ سارا کام چوپٹ کر کے رکھ دیا کہ میں بعد میں کروں گا. اور پھر جب بعد میں تو کیا ہوتا ہے, پھر آدمی کی عادت نکل جاتی ہے تو پھر سستی مزید آ جاتی ہے, اور ماحول سے ہٹنے کے بعد وہ بالکل عموماً ڈھیلا پڑ جاتا ہے, کٹ جاتا ہے. لاکھ سمجھاؤ لیکن لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہیں لاپرواہی کے ساتھ. یعنی جب تک کسی پر آ کر نہیں پڑتی اس کو سمجھ نہیں آتی. شیطان نے اس قدر یوں لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو مخبوط الحواس کر دیا, نے واقعی پاگل کر دیا, ہماری سمجھ میں نہیں آتا. میں جو ذہن ہر وقت لطیفوں سے آشنا ہو, جو ذہن گالیوں سے ہر وقت متاثر ہو, گانے باجے جس کی کھوپڑی میں ہر وقت گونج رہے ہوں, اس کو اللہ رسول کی بات کب اچھی لگے گی؟ حالانکہ ہم خیر خواہ, الدین النصیحہ, دین خیر خائی کا نام ہے. خیر خائی کے ضمن میں, خیر خائی کے لیے اگر ہم کسی کو سمجھاتے ہیں تو آہ وہ ہماری سننے کے لیے تھی, ہماری ایک نہیں سنتا. تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آ رہا ہے, تو انہیں سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے. تو اے میرے پیارے بھائیو یاد رکھو, موت سے فرار نہیں. مفسرین تفسیر روح البیان وغیرہ میں فرماتے کہ خلیفہ عبد الملک بن مروان, اس کے دور میں طاعون کی وبا پھیل گئی اور لوگ دھڑا دھڑ مرنے لگے. یہ گھبرا گیا, گھبرا کر اس نے اپنی فوج کا ایک دستہ لیا اور گھوڑے پہ سوار ہو کر وہ بھاگ نکلا کہ جب طاعون ختم ہو جائے گا پھر میں اپنے ملک آؤں گا, جان بچا کر وہ بھاگ نکلا موت کے خوف سے. خوف کا یہ حال تھا کہ نہ وہ گھوڑے سے نیچے کھانے کے لیے اترتا تھا, نہ پینے کے لیے, نہ سونے کے لیے, وہ سب کام گھوڑے پر ہی کرتا تھا. ایک رات اسے نیند نہ آ رہی تھی, اپنے خاص غلام جو تھا اس کا, اس سے کہا کہ مجھے آج تم کوئی کہانی سناؤ, میرا دل بہلاؤ. غلام جو حقیقت میں آقا بننے کے لائق تھا, بڑا دانا تھا, اور اپنے آقا کے بھاگنے سے وہ متفق نہیں تھا لیکن غلام تھا, مجبور تھا, اس نے قصہ چھیڑا. لکھا ایک جنگل میں ایک شیر اور لومڑی کی دوستی تھی. لومڑی شیر کے ارد گرد رہتی تھی, کھاتی پیتی تھی, موج کرتی تھی, کوئی درندہ اس کو گزند نہیں پہنچا سکتا تھا شیر کے خوف سے. ایک بار اتفاق سے ایک عقاب لومڑی کی طرف جھپکا تو لومڑی فوراً شیر کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی. عقاب کا داؤ خالی گیا اور اس نے شیر سے مدد چاہی کہ دیکھو یہ عقاب پھر جھپٹے گا اور مجھے کہیں اٹھا لے, تو جھٹ شیر نے اس کو اپنی پیٹھ پر بٹھا دیا. پھر عقاب نے جھپٹا مارا اور لومڑی کو اپنے پنجوں میں دبوچ کر اڑنے لگا. لومڑی چلانے لگی تو شیر بولا کہ زمین کے درندوں سے اور جانوروں سے تو میں تیری حفاظت کرتا رہا, مگر اب جو بلا آسمان سے نازل ہوئی میں تجھے کیسے بچا سکتا ہوں. عبد الملک اس چوٹ کو سمجھ گیا کہ یہ مجھے یہ غلام سمجھا رہا ہے کہ تو زمین والی مصیبتوں سے دوڑ کر بھاگا بھی ہے تو یہاں بھی تو آسمان میں کوئی بلا نازل ہو سکتی ہے جو مجھے موت کا نوالا بنا سکتی ہے. بعد اس کی سمجھ میں آئی, اس نے غلام کو شاباش دی اور واپس وہ اپنے شہر آ پہنچا. تو میرے پیارے سائیں بھائیو حقیقت ہے کہ موت سے کوئی فرار نہیں. ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے, زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے, نامیوں کے نشان موت نے مٹا دیا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیو کسی کا بس چلتا ہی کب ہے, جب اس کا وقت پورا ہو گیا تو وہ موت سے فرار نہیں ہو سکتا. کسی نے مجھے لکھ کر دیا ہے اپنا واقعہ کہ کیم سی ورکشا کے پاس لارنس روڈ پر ایک شخص کو ایک گاڑی نے کچل کر رکھ دیا اور اس بیچارے کا انتقال ہو گیا. میں نے خود اس کا کپڑا اٹھا کر دیکھا اس کا چہرہ تو ایک آنکھ ابل کر باہر آ چکی تھی اور سر کچھ نہ ہوا. اللہ تعالیٰ اس بیچارے کی مغفرت. تو اب ہم ڈرے گے, ہو سکتا تھا کہ ہم بھی اس کی جگہ ہوتے, ہمارا ہی اثر ہوا ہوتا. اگر آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں. یہ ظاہری زخم اور ابلنا اور کچلنا یہ کوئی مسئلہ نہیں, یہ کوئی ایسی تکلیف نہیں, یہ ہم کو ظاہری جرجری دلانے والی تکلیف ضرور ہے. حقیقت میں جو تکلیف ہے نا وہ زخم کی نہیں ہے. حقیقت میں میرے بھائیوں تکلیف جو ہے وہ روح کے نکلنے کی ہوتی ہے, کہ جب روح جسم سے جدا ہوتی ہے نا وہ تکلیف بہت خطرناک ہوتی ہے. کہ روایتوں میں آتا ہے کہ موت کا ایک جھٹکا تلوار کے ہزار وار سے سخت تر ہوتا ہے. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی بہت پیاری وضاحت فرماتے ہیں کہ ایسا کیوں. آپ فرماتے ہیں زخم جو ہے وہ تو ایک مخصوص جگہ پر ہوتا ہے اور اس جگہ کو تکلیف ہوتی ہے, لیکن روح چونکہ جسم کے روئے میں اور ایک ایک رگ کے اندر روح سرایت کیے ہوئے, تو جب وہ نکلتی ہے تو تکلیف زیادہ ہوتی ہے. کیونکہ زخم جہاں ہوتا ہے تو اس کی مطلب جگہ پر جو روح ہوتی ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے, اور جلنے کی تکلیف زخم سے زیادہ ہوتی ہے. کہ جلنے کی تکلیف اندر تک پہنچتی ہے تو وہ زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو اسی طرح جب روح نکلنے لگتی ہے تو ہر ہر رگ سے, ریشے سے, بوٹی بوٹی کے ذرے سے وہ روح کھینچ کر نکلتی ہے. تو اس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا ہے کتنی تکلیف. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ کسی روئی کے اندر کانٹے دار شاخ کو چبھو دیا جائے اور کانٹوں سے وہ روئی نپٹ جائے, اور اب اس کو کانٹے دار شاخ کو کھینچا جائے تو روئی کے کتنے نہ جانے ریشے اس کانٹوں دار شاخ کے ساتھ کھینچتے رہیں گے. تو یہ مثال ہے کہ روح اس طرح کھینچ کھینچ کر پاؤں سے چڑھتی ہے, نکلنا شروع ہوتی ہے, گھٹنے تک آتی ہے, پھر آگے بڑھتی ہے, اس طرح مطلب وہ روح گلے تک آتی ہے اور آخر کار وہ نکلتی ہے. تو اتنی تکلیف ہوتی ہے, اور چونکہ اتنی زیادہ تکلیف ہونے پر وہ جو شخص ہے وہ حیران ہو جاتا ہے. دیکھو بہت شدت سے اگر کسی کو چوٹ آ جائے تو وہ بول نہیں سکتا, شدت سے بخاری ہو جاتا آدمی کو تو اس کو ہوش نہیں رہتا, وہ بیکی بیکی بات کرتا, اس کو سمجھ نہیں آتی, تکلیف ہوتی ہے لیکن وہ بےچارا بول نہیں سکتا. تو اس میں جان نکلنے میں اس میں اس کو تکلیف ہو رہی ہے, اور ایسی تکلیف ہے کہ اس کی زبان سے بھی تو روح نکل رہی ہے, اس کی ناک سے بھی نکل رہی ہے, کان سے بھی, آنکھ سے, آنکھ بھی پسرائی ہوئی ہے, اور دیکھنے والا سمجھ نہیں سکتا, صرف یہ خود سمجھ رہا جس پر یہ گزر رہی ہے کہ موت کا ایک جھٹکا تلوار کے ہزار وار سے سخت ہے. تو میرے پیارے بھائیوں کتنی تکلیف ہوتی ہوگی, اور یہ ہم سب پر بیتنا ہے. امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ اگر جاں کنی کی تکلیف کے بعد کوئی عذاب نہ بھی ہو, اگرچہ سانپوں, بچھوؤں اور آگوں اور پتہ نہیں کیا کیا عذاب ہے مجرموں کے لیے, یہ نہ بھی ہو, صرف مطلب یہ ہے کہ جاں کنی کی تکلیف ہی تکلیف کی سزا رکھی جائے, جب بھی ایک عقل مند کے لیے ڈر جانے کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ اتنی خطرناک سزا ہے, اتنی خطرناک. تو یہ مجرم کے لیے تو سزا ہے, بعضوں کے لیے ترقی درجات کا سبب بھی ہے. تو اس میں مطلب مختلف لوگوں کی قسمیں ہوتی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ بعد میں نوازنا چاہتا ہے تو بعض اوقات اس کو اس طرح مطلب تکلیف میں مبتلا کرتا ہے. مثلا ایک روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آخرت میں کسی کو نوازنا چاہتا ہے تو یوں بھی کرتا ہے کہ اس کے جو دنیا میں گناہ ہے اس کی سزا اس طرح دیتا ہے کہ وہ بندہ بیمار ہوا کرتا ہے, بیمار رہتا ہے, اولاد کی تکلیف, یا تو جیسے بے اولاد ہے یا اس کی اولاد ہے تو نافرمان ہے, یا اولاد اس کو پریشان کرتی ہے, تکلیف دیتی ہے, یا اولاد بیمار رہتی ہے, کسی طرح اس کو دکھ, اس طرح گناہ مٹاتا ہے. اس کی روزی میں تنگ دستی ہوتی ہے, کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے, نوکری اس کی چھوٹ گئی, اور طرح طرح سے مطلب وہ مالی پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے. اب بھی اگر اس کے گناہ باقی ہوتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی موت کے وقت اس پر سختی فرماتا ہے, روح اس کی سختی سے قبض کی جاتی ہے, تو مزید جو گناہ تھے وہ اب اس طرح مٹا دیے جاتے ہیں, اور قیامت کے روز وہ اپنے رب سے اس طرح ملتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا. اور بعض اوقات جب کسی کو اللہ تعالیٰ قیامت میں پکڑنا چاہتا ہے, جان میں اس کو تندرستی, ہٹا کٹا, کراٹے بھی جانتا ہے, کلاشن کوف بھی چلا لیتا ہے, اس کو مارا, اس کو دھبیڑا, بڑا خوش فہمی میں ہوتا ہے کہ میں تو پیدا گیر ہوں، میں شودا ہوں، میں بدماش ہوں، میرے کو تو پولیس والے بھی ڈرتے ہیں، میرے کو تو اچھے اچھے لوگ سلام کرتے ہیں، عرب بے وقوف تجھے لوگ سلام نہیں کرتے، سلام تو سلامتی کی دعا کو کہتے ہیں، وہ سلامتی کی دعا نہیں کرتے، تیرے شر سے مزید بچنے کے لیے تیرے کو سلوٹ کرتے ہیں، تیرے شر سے بچنے کے لیے، تو سمجھتا ہے تیری عزت ہے، تیری ذلت ہے، تو بدبخت ہے کہ لوگ تجھ سے نفرت کرتے ہیں اس لیے ڈر کے سلام کرتے ہیں تیری شر سے بچنے کے لیے، وہ خوش فہمی میں ہوتا ہے کہ اپنی بڑی پروجیکٹ بڑی ویلو ہے، تو اس طرح مطلب اس کو قوت شوکت اس کا روب دبدبا دے کر اگر اس نے کچھ نیکیاں کی ہیں تو اس طرح اس کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو سلا دیتا ہے، اور یہ خوش فہمی میں رہتا ہے، اولاد بھی اس کی فرما بردار ہے، روب جو ہے اس کا اس سے ڈرتی ہے، اس کو خود کما کے لا کر دیتی ہے، خود بھی بڑا سرمایہ دار مالدار، چمکیلی کار، بنگلہ، کوٹھی سب کچھ ہے، بڑا کاروبار دنیا بھر میں اس کا پھیلا ہوا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میرے ایسا کوئی نہیں، اس طرح یہ نہیں سمجھتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نیکیوں کا مجھے سلا دنیا میں مالدار بنا کر دے دیا گیا، اب بھی اگر اس کی نیکیاں باقی ہیں تو موت کے وقت بڑی آسانی سے اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے، بعض اوقات بڑی آسانی سے، تو اخبار میں آ جاتا ہے کہ فلاں سیٹ صاحب اچھے خاصے بات چیت کر رہے تھے اور اچانک ان کا ہارٹ فیل ہو گیا، تو لوگ بولتے دیکھو اللہ نے کسی کا محتاج نہیں کیا، کسی کا محتاج نہیں کیا، ایسی آسانی سے روح نکل گئی، اب وہ تو اللہ ہی بہتر جانے کہ اس کا آسانی سے روح نکلنا اس کی ہلاکت کا سبب تھا یا اس پر رحمت تھی، وہ تو اللہ ہی جانتا، تو اس طرح نیکیاں باقی رہ گئی تو موت میں آسانی دے کر اس کی نیکیوں کا اس کو بدلہ دیا جاتا ہے، اور قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں اس طرح پیش ہوتا ہے کہ نیکیاں کوئی نہیں، گناہوں کا امبار، خوب حرام روزیاں، خوب رشوتیں، خوب سود کا مال، خوب اس کو مارا تھا، اس کو لتاڑا تھا، سب گناہ اس کے متھے پر ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس طرح اس کی گرفت فرما لیتا، تو اللہ تعالیٰ کی مصلحت وہی جانتا ہے، تو اس لیے ہمیں کہا گیا نا کہ جب مصیبت آئے صبر کرو، نعمت ملے شکر کرو، تو نہ ہم صبر کرتے ہیں نہ شکر کرتے ہیں، ہماری حالت بھی عجیب ہے، تو اب یہ نہ سمجھے کہ جو غریب ہے مصیبت زدہ ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کو گناہوں کا کفارہ ہو رہا ہے، ضروری نہیں، ایسا بھی ہوتا ہے، اور اسی طرح کسی مالدار کو دیکھ کر اب آپ نفرت ہی نفرت کریں کہ بھائی یہ تو عذاب میں مبتلا، میں اس سے اچھا ہوں، ایسا بھی نہیں سمجھنا، سمجھے یہ دلوں کا حال، اس کی حقیقت، اس کا باطن، وہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، میں تو آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ مالداری یہ کوئی مطلب باعث سے رشک نہیں ہے جس پر آپ لوگ کرتے اور دل جلاتے ہو، اور مصیبت یہ کوئی آفت ہونا ضروری نہیں، ہو سکتا ہے اس کے بعد بہت بڑی راحت ہونے والی ہو، اور ہم نہیں سمجھتے اپنی نادانی کی باعث، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مکاشفت القلوب میں نقل کرتے ہیں نا کہ آفت ہی سالکین کا چراغ ہے، آفت تو سالکین کا، اللہ کی راہ پر چلنے والوں کا، رائے سلوک طے کرنے والوں کا چراغ ہے، روشنی ہے، اور اس میں مطلب آفت میں جلدی مطلب گویا اللہ تعالیٰ کی وہ قربت حاصل ہو جاتی ہے، آفت اور مصیبت میں خدا جلدی یاد آتا، جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ اگر کسی کا جوان بیٹا مر جائے تو گھر میں سپارے لے کر بیٹھ جائیں، خوب پڑھیں گے اور اسالے ثواب کریں گے، سب سیٹ ہو جائیں گے، اللہ اللہ کریں گے، اور اگر مرنے کے بجائے اسی جوان بیٹے کی آج شادی ہو تو دھوم دھڑکے سے خوب مطلب طوفان ہو رہا ہے، اور ناچ رنگ ہو رہا ہے، اور ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور فلمی گانے بج رہے ہیں، اور فلمیں چل رہی ہیں، اور جو گناہ زندگی میں نہیں کیے تھے وہ جوان بیٹے کی شادی خوشی ہو رہی ہے، تو غم آیا تو قرآن شریف کا سپارہ آپ کے ہاتھ میں آیا، مصیبت آئی تو اللہ کا کلام ہاتھ میں آیا، اللہ کو آپ نے یاد کیا، اور جب خوشی آئی تو اللہ کو بھول گئے، شکر کرنے کے بجائے گناہوں میں پڑ گئے، تو بہرحال مصیبت یوں غنیمت معلوم ہوتی ہے، جب مصیبت میں انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، بیمار ہوتا ہے تو اللہ بولتے نا اس طرح اللہ، تو کیا اللہ کا نام تو آتا ہے نا، درد ہوتا ہے تو، اور اگر ادامی بونڈ مل جائے تو اللہ تھوڑی یاد آتا ہے، اگر انعام لگ جائے تو، بونڈ لگ جائے تو کیا ہوتا ہے، ہونا کیا تھا، پی سی آر اٹھا کر لے آتے ہیں لوگ، اور کیا کرنا تھا، گناہ کے حالات اور آ جاتے ہیں، گناہوں میں مزید انسان بڑھ جاتا ہے، تو بہرحال یہ کہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اتنے میں سمجھ جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ڈھیل دے رہا ہے اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے اس میں اپنا نقصان کرنے کی کوشش نہ کرو، آج نہیں تو کل ہمیں لوگ مرحوم کہیں گے، کل نہیں تو پرسوں کہیں گے، 10 سال 20 سال 25 سال 30 سال، اب جی جی کریے جتنے بیٹھے ہوں کتنا جیے گے، تو اب یہ کہ میں کس بات پر خوشی کروں میں کس بات پر اللہ تعالیٰ کی اس بارگاہ میں سرکشی کروں اور کس بات پر میں مطلب گل چھرے اڑاؤں اور خوب مطلب انہیں دھواں چوکڑیا کروں. میں کرتا ہوں تو میری نادانی ہے ظاہر, میں گناہ کرتا ہوں, نافرمانی کرتا ہوں, تو میں سوچتا ہوں کہ یار میں نے زندگی جو مانگی وہ تو 20-22 سال باقی رہ گئی اور قبر میں ہزاروں سال تجھے رہنا ہے, تو تیرا کیا بنے گا؟ نہ ماں آئے گی, نہ باپ آئے گا, نہ یہ اجتماع دوں گے, نہ ہاتھ چومنے والے باقی رہیں گے, نہ پیر چومنے کے لیے کوئی آئے گا, نہ کوئی عزت کرنے کے لیے آئے گا, نہ کوئی ادب کرنے والا ہوگا. پتہ نہیں ان کے سامنے کہیں پونے نہ کھل جائیں قیامت کے دن, معاذ اللہ عیب نہ کھول دیے جائیں کہ تم جس کی عزت کرتے تھے, جس کو اتنا سر پہ چڑھاتے تھے, اس کے تو کالے دھندے تھے اور یہ کرتوت تھے, وہ میرا کیا بنے گا؟ تو میرے وہ تو یہ سوچنا ہے. تو یہ آپ کو ابھی میں سمجھا رہا ہوں کہ اسی طرح ہر شخص اس طرح اپنے گناہوں پر نادم ہو کر سوچے کہ میں کیا ہوں اور اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہوں, میں کس سسٹم میں ہوں. بڑے بڑوں کی جب گرفت ہوتی ہے تو بڑا مسئلہ پڑ جاتا, بڑے بڑے پکڑے جاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا. تو میں اور آپ میرے بھائیوں کس گنتی میں, لہذا نادم رہنا چاہیے, اس کی بارگاہ میں ہر وقت جھکا رہنا چاہیے, سرکشی ہرگز نہ ہو, عاجزی اختیار کی جائے اور اس سے ڈرتے رہنا چاہیے. اپنی موت کی ہر وقت تیاری ہونی چاہیے کہ نہ جانے کب پیغام اجل آ جائے, نہ جانے کب ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے اور کسی ٹرک کا جھٹکا لگ جائے, کسی کار کا دھکا لگ جائے, کوئی بس ہمیں کچل دے, یا بس ہی پوری الٹ جائے, یا بیٹھے بیٹھے ہارٹ فیل ہو جائے. 29 ہو بندر روڈ پر لائٹ ہاؤس کے طرف میں ایک بڑا عجیب حادثہ ہوا. ایک صاحب بےچارے رکشہ چلا رہے تھے, رکشہ ڈرائیور تھے, دوپہر کے 4 تھے. پتا نہیں عید کے لیے کیا کیا انہوں نے اپنے ذہن میں رکھا ہوگا, بچوں کی اس طرح مطلب عید ہوگی اور یہ کپڑے لیے اور یہ جوتے لیے, چپل لیے, اپنی کیا سیٹنگ ہوگی, کل عید ہے. 4 وہ رکشہ لے کر اپنے بندر روڈ سے گزر رہے تھے, اچانک رکشہ چلاتے چلاتے ہارٹ اٹیک ہو گیا, رکشے کو قابو نہیں کر سکے, رکشہ کھمبے سے ٹکرا گیا اور اچھل کر وہ باہر نکلے. لوگ دوڑے دوڑے آئے, اس سے پہلے کہ کوئی طبی امداد فراہم ہو اس غریب نے دم توڑ دیا. اللہ مغفرت ہمیں دشمنی. دیکھو نا کل عید ہے, خوشی کے مارے بندے کو چین نہیں ہے کہ ابھی تو 4:00 3 یوں ہی کود کر نکل جائے اور چاند نظر آ جائے اور عید آ جائے. اسے کیا پتا کہ نہ اس کے نصیب میں عید ہے, نہ اس کے گھر والوں کے نصیب میں عید ہے. سوئیاں جو عید کے لیے پکانے کے لیے رکھی ہیں وہ اب نہیں پکیں گی عید کے دن, یہ کس کو پتا ہے؟ تو تم بھی اسکوٹر چلاتے ہو, کار چلاتے ہو, پتہ نہیں کیا کیا چلاتے ہو. میں بندوں کو چلانے کی کوشش کر رہا ہوں, مجھے گاڑیاں چلانا نہیں آتی, یہ بندے چلانا سیکھ جاؤں تو میری انشاءاللہ کامیابی ہے. تو پتہ نہیں مجھے بندے چلاتے چلاتے ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے, آپ کو اسکوٹر چلاتے چلاتے ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے, کار چلاتے چلاتے ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. تو میرے پیارے بھائی, جو ہر وقت کاش موت کو پیش نظر رکھا جائے. حدیث پاک میں آتا ہے کفا بالموت واعظا, موت نصیحت کرنے کے لیے کافی ہے. یہ بھی مفہوم اس کا کہ کسی واعظ کے لیے, ایک تو واعظ, واعظ معنی نصیحت, واعظ نصیحت کرنے والا, بیان کرنے والا, واعظ. موت واعظ کے لیے کافی ہے, یعنی جو بیان کرنا چاہے, خطاب کرنا چاہے, تقریر کرنا چاہے, تو موت کا موضوع اس کے لیے کافی ہے کہ موت کا وہ موضوع بیان کرے گا تو لوگ خود بخود نصیحت پکڑیں گے. اور یہ حقیقت تھی کہ بہرحال موت کا تذکرہ سن کر بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو عبرت ہو جاتی ہے, بہت سے بد نصیب ایسے ہوتے ہیں جو غور سے سنتے ہی نہیں, اٹھ اٹھ کے جانے لگتے ہیں. ان کی مقدر کی بات ہے کہ 3 فلم دیکھنے والا تو یکسوئی سے بیٹھتا ہے اور اللہ کے گھر میں آنے والے کو چین ہی نہیں پڑتا. تو اللہ تعالیٰ نصیب اچھے کرے. اور اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہرگز ہرگز موت کو فراموش نہ کیا کرو.
May you keep ascending.